أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ شورا چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جہاں سے اور سورہ شورا اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے بیان کو بیان فرمایا توحید کے ذکر کو بیان فرمایا جنت اور دوزخ کو بیان فرمایا اور مختلف عنوان سے ان کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے جو دین اسلام کے اوپر ہوتے ہیں اور توحید کے بارے میں اللہ رب العزت نے جس طریقے سے جو اصول بیان فرمائے دین کے حوالے سے وہ بہت ہی قابل فکر انگیز بھی ہیں قابل توجہ بھی ہیں سمجھنے کے قابل بھی ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ اور آپ ان لوگوں سے جو توحید میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں یعنی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کو مسئلہ توحید میں اختلاف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ توحید میں اختلاف کا مطلب یہ کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک وہ تو بتوں کے پجاری تھے بتوں کو پوجنے والے تھے لا تعداد سینکڑوں کے حساب سے بت رکھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے ان کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی تھی کہ یہ خدا ہے اب اس الٹی کھوپڑی کو آپ کیا کہیے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اپنے ہاتھوں سے ان میں کیلے ٹھوک رہے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور بعد میں بنا کر کہتے ہیں کہ یہ خدا اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے بت اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے خدا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہی پیغام بیان کیا جس کو قرآن کریم یہاں آگے بھی بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رسولی طور پر، لیکن شرک جو شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں کہیں شرک کا بیان آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے بات. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اس لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بے شک سب سے پہلے اللہ کے نبی تھے اور دین کی اصولی تعلیمات تو ان کے زمانے سے ہیں، لیکن شرک کا جو آغاز ہوا، شرک کے جو مسائل ہوئے، توحید کے خلاف جو باتیں ہوئیں وہ زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئیں. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیا. ایک اصولی طور پر بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک آیا، لیکن جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی کا طوفان آیا، بارشیں آئیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بہہ گیا، بات نہیں مان رہا تھا اپنے والد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پوری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی. جل تھل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو گئی، ہر چیز مٹ گئی تھی، تاریخ بھی مٹ گئی تھی. اس لیے جب 6 مہینے وہ طوفان چلا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا کہ صرف ایک کشتی تھی نو علیہ السلام کی جس میں اہل ایمان تھے اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا تھا، جانوروں کا، پرندوں کا، تاکہ نسل کو باقی رکھا جا سکے. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وہ موجوں میں اس وہ ہوا یجری بہم فی موجن کل جبال. قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ وہ موجوں میں اس طرح چل رہی تھی جیسے پہاڑ کھڑا ہوا، یوں چل رہی ہوتی تھی. اللہ کا حکم تھا، ہر چیز تو ختم ہو گئی تھی. اور جبل جودی کے اوپر جا کر وہ رکی ہے 6 مہینے کے بعد، ہر چیز ختم ہو گئی تھی. انسانی تاریخ دوبارہ شروع ہوئی نوح علیہ السلام سے، اور پھر شرک کے مسائل، لوگوں نے بت پرستی شروع کی، اور کیا کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ دیکھو جو لوگ توحید میں اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور جس جس بات میں اہل حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بت تراشے ہوئے ہیں اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو توحید کے بارے میں اختلاف کرتے ہو اور تمہاری یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ان کے نہیں سمجھ میں آتی تھی بات. وہ کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کے اتنے سارے بتوں کی پوجا کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ایک سلسلہ ان کے خاندان کا، وہ سب ایک دین کے اوپر قائم تھے، تو ہم کیسے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں توحید میں، کہ جس جس بات میں تم اہل حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہو، ان سب کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، ان سب کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم لوگ اختلاف کرتے ہو اللہ کے بارے میں توحید کے حوالے سے، اس کا فیصلہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے اس بات کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، اپنے نبی بھیجے، اپنے معجزات بھیجے، دلائل دیے، اب نہیں سمجھ میں آتی، نہیں سمجھ میں آتی، کیا کر سکتا ہے انسان؟ آج بھی دنیا میں ایک انسان نہیں، انگنت انسان ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے, نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, وہ اپنے مذہب پر لگے ہوئے, اپنے دین پر لگے ہوئے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربی, یہ وہ اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے, جس کی شان یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے, علیہ توکلت, میں ہی اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, اور میں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, توکل کرتا ہوں, اور الیہ انیب, اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں, الیہ انیب, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی میں کیا کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. اس سے توحید کا عنوان خوب واضح ہو گیا, توحید کا مضمون خوب واضح ہو گیا کہ در حقیقت کوئی آدمی جب بات نہیں مانتا, آپ تمام دلائل اس کو بتا دیں, ہر چیز اس کے سامنے ذکر کر دیں, عقلی دلیل بھی بتا دیں, قرآن سے بھی بتا دیں, معجزات بھی بتا دیں, دو لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھو کیسا خالق مالک ہے جس نے اتنی دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا, پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا, تو کہہ دو بس ٹھیک ہے بھائی, میرا بھروسہ میرے رب پر ہے, میں تو رجوع اللہ کی طرف کرتا ہوں, تمہیں سمجھ میں بات آتی ہے یا تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی, تم جانو, تمہارا کام کرو. پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت کمال کو بیان کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے آسمان کو اور زمین کو. فاطر السماوات والارض, اللہ کی دوسری صفت, بے شمار صفات اللہ کی, تو توحید کے بیان کے بعد اب اللہ کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں. فاطر السماوات والارض, یہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. پھر آگے ایک اور بات بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین کو بھی پیدا, میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی کہ آپ جس چیز کو دنیا سے اٹھا لو اللہ کے وجود کی دلیل ہے, ہر چیز کو اٹھا لو, پودوں کو دیکھ لو, تو آپ اور ہم ذرا پیدا تو کر کے دکھا دیں پودے, اپنی جان ہے, انسان ہے, جانور ہیں, پرندے ہیں, کون ان کو پیدا کر سکتے, جتنی نباتات ہیں, جتنی چیزیں ہیں, ہم لوگ اور آپ سبزیوں کی صورت میں, فروٹوں کی صورت میں, بے شمار چیزوں کو ہم استعمال دن رات دیکھتے رہتے استعمال کرتے ہیں, ہر ایک کا ذائقہ, ہر ایک کی افادیت موسم کے لحاظ سے الگ ہے, یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ تو جس چیز کو آپ اٹھا لو, یہ ابھی اثر کا وقت ہو رہا ہے, یہ تھوڑی دیر بعد مغرب میں بدل جائے گا, اس کے بعد پھر وہ عشاء اور اندھیری آ جائے گی, پھر جب فجر آئے گی تو روشنی آ جائے گی, رات آئے گی تو نیند آنی شروع ہو جائے گی, یہ کس کا کارخانہ نظام ہے؟ تو کسی چیز کو آپ اٹھا لو, پانی پی کے پیاس لگتی ہے, پانی کے گلاس کو اٹھا لو کہ دیکھو کیسا مشروب میرے رب نے بنایا, دنیا کے انگنت مشروبات تیار ہوتے ہیں, لیکن جو سکون, جو ضرورت انسان کی پانی پوری کرتا ہے, دنیا کا کوئی مشروب انسان کی پوری نہیں کرتا. تو کسی چیز کو آپ اٹھا لو, اللہ کی دلیل ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا, اللہ وہ ہے جس نے تمہاری نفسوں میں سے جوڑے بنائے, انسان ہے نا, انسان کے لیے جوڑا بنایا, عورت بنائی, عورت کے لیے مرد بنائے, پھر ان کا آپس میں نکاح کروایا, اس سے خاندان وجود میں آیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جوڑے بنائے, پرندوں کے جوڑے بنائے, اپنی مخلوقات کے جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ غور کرو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو چلایا, کس طرح اللہ نے جانوروں کی نسل کو چلایا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی نسل کو چلایا, تمام جانداروں کی نسلوں کو چلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میری وجود کی دلیل ہے, میری قدرت کی دلیل ہے, کوئی انسان اس نظام کو بنا نہیں سکتا, کوئی چاہے کہ میں یہ نظام بنا لوں نہیں بنا سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ انسان ایک وقت آتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ ایک گھر بناتے ہیں, ایک اس کا جوڑا بناتے ہیں, یہی معاملہ تمام پرند و چرند کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں میری اتنی ساری صفات کمال ہیں, ایک یہ بھی ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نفس میں سے میں نے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، میں نے جانوروں کے اندر جوڑے بنائے، ہر ایک کے اندر مذکر مؤنث، ہر ایک کے اندر مذکر مؤنث، اللہ کا نظام ہے. یزرعکم فی، اس طرح اللہ تعالی نسل کو چلاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالی نسل کو بھکیرتے ہیں. پوری ہر چیز کی نسل ہے کہ بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے، یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بھکیرتا ہوں، میں بڑھاتا ہوں. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ تعالی کے برابر نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے برابر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ جو چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، جو چیز صفت اللہ کی ہے، اس جیسی کوئی صفت کسی دوسرے کے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے، مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم، اللہ سنتے، اللہ جانتے ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، جانتے ہم بھی ہیں، لیکن اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں، اللہ کے جاننے میں اور ہمارے جاننے میں زمین آسمان کا فرق، کتنا فرق ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. اللہ ہر چیز کا سننے والا، اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا، سننے والے ہم بھی ہیں لیکن ہم ہر چیز کو نہیں سن سکتے. ایک محدود دائرہ کار ہے، اس کے اندر بھی کمی بیشی آتی رہتی. ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا ایک محدود ہے، اس کے اندر بھی کمی بیشی چلتی رہتی ہے. ہمارا علم، علم ہے لیکن ہر انسان کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، کوئی نہ کوئی علم اللہ نے انسان کو دیا لیکن بڑا محدود، بڑا مختصر، بہت تھوڑا. لیکن اللہ کا علم بہت ہر چیز کے اوپر حاوی، اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کوئی چیز اللہ کے برابر آ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت کوئی چیز اللہ کے برابر، چیز کی برابری کر نہیں سکتی. وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ وہ سننے والے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، یہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ وہ ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی چابی بھی اللہ کے ہاتھ میں، زمین کی چابی بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کے اوپر قدرت اللہ کی، انسان کی کوئی قدرت نہیں. جو انسان کی قدرت ہوگی وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی بڑا ظالم و جابر بن گیا، جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا اور محدود وقت کے لیے دیا، یہ بھی یاد رکھ لو ہر انسان، کوئی چیز دنیا میں دائمی نہیں ہے. ہم کس چیز کے اوپر فخر کریں، ہم کس چیز کے اوپر تکبر کریں؟ جس چیز کے اوپر تکبر کریں گے تو پتہ چلتا ہے وہ تو عارضی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. انسان عارضی ہے، انسان دنیا میں دائمی. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا، والآخرت خیروں اب پاؤ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی بھی رہتی ہے. دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، انسان ہے وہ بھی ختم ہونے والا. کب ختم ہوگا، کس مرحلے پر ختم ہوگا، یہ اللہ کو تو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں کس کا وقت کب آ جائے. دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، کس دنیا کے اوپر آپ ہم اور آپ اکڑیں، کس دنیا کے اوپر ہم فخر کریں. ہاں اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت عطا کی، اور اللہ کی نعمتیں ہر انسان پر ہوتی ہے، کوئی انسان اللہ کی نعمتوں سے خالی نہیں ہوتا. بس اتنی بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو. کسی کے پاس دولت ہے تو وہ اللہ شکر ادا کرے، اللہ کی اگر حلال طریقے سے تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اس کے اندر پھر فضول خرچیاں نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر کسی دوسرے کو کی حقارت مقصود نہ ہو. بس اللہ نے دی ہے تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت. کسی نے شہرت دے دی، بہت زیادہ شہرت دے دی، ٹھیک ہے بھائی، بغیر طلب کے مل گئی، بغیر خواہش کے مل گئی، اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی، چلو اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس شہرت کا سب سے کام یہ کہ بھائی دوسرے انسانوں کو حقیر نہ سمجھو، دوسرے انسانوں کو کمتر نہ سمجھو، ہر انسان کو اہمیت دو، کیونکہ سب چیزیں عارضی ہیں، سب چیزیں چھوٹی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کا، جو نعمت حاصل ہو بس اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس کی دلیل یہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں رزق کو تھوڑا کر دیتے ہیں. ہم اور آپ دن رات اس کے مشاہدے دیکھتے ہیں، کسی کا رزق اللہ نے زیادہ کر دیا، کسی کا کم کر دیا، کسی کو ماں سے زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو صحت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو حسن اور خوبصورتی دے دی تو کسی کو نہیں دی. ایک تقسیم ہے اللہ کی، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ مالک ہے، جس طرح دل چاہے فیصلے کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمان کی اور زمین کی، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ فرماتے ہیں جس کو چاہے اور تنگ کر دیتے ہیں جس کو چاہے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے رزق کے حوالے سے کہ جتنا اللہ نے رزق عطا فرمایا، جتنا انسان کو رزق مل گیا، وہ اس رزق کی قدر کرے اور اس رزق کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اس رزق کو ضائع مت کرے. اللہ کو اپنی نعمتوں کی ناقدری سخت ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں رزق اللہ کا کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے ہم اور آپ ہما وقت محتاج رہتے ہیں. ہم بھی محتاج، ہمارے گھر والے بچے بھی محتاج، اور اللہ تعالیٰ کی جو اس رزق کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آتی. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر سے رزق کو اٹھا لیتے ہیں پھر دوبارہ بحال نہیں فرما، اس تنگی کو ختم نہیں فرما. چنانچہ آپ کے اور میرے سامنے کتنے ممالک ایسے ہیں، کتنے علاقے ایسے ہیں، خاص طور پر افریقی ممالک، جہاں ہم اور آپ تفصیلات اس کی پڑھتے رہتے ہیں، کہ وہاں پر زمینوں نے پیداواریں بند کر دی، بارشیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں، انسان وہاں پہ بھی بستے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں لیکن زمین اگاتی کچھ نہیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم. اور کہیں چھوٹی سی زمین کے اوپر اتنی چیزیں اگتی ہیں کہ کوئی حد و انتہا، اللہ کا حکم. جب اللہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، انسان کے اس میں اعمال کو بہت دخل ہوتا، اعمال کو بہت دخل ہوتا. بس اتنی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے اس رزق کو ضائع نہ کریں، اللہ کے رزق کو استعمال کریں. ہمارے استعمال میں نہیں آ رہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب یہ چیز خراب ہو جائے گی، یہ چیز سڑ جائے گی، تو بھائی اللہ کی کسی اور مخلوق کو دے دو، کسی اور بندوں کو دے دو. آپ کو ضرورت نہیں لیکن کتنے ضرورت مند اور بیٹھے ہوں گے، وہ ان کو حوالے کر دو. لیکن اللہ کا رزق دوسروں کو جانا چاہیے. میں نے جیسا پہلے بھی عرض کی تھی یہ بات کہ دیکھو اگر آپ رزق کے اوپر غور کرو تو رزق کا کوئی ذرہ ہم اور آپ اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتے، کوئی ذرہ. اس کی چیز کے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے جسم کے اندر جانے تک سب نظام اللہ کا چلتا ہے. ہمارے بس دنیا میں، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو ہم ہاتھ پیر ضرور ہلاتے ہیں، لیکن نظام سب اللہ کا. مثلا بیج لگایا گیا، بیج بھی تو اللہ نے دیا نا، جس چیز کا بھی بیج لے لو آپ، گندم ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کوئی بھی چیز لے لیا، اس کے اندر ذائقے اللہ نے پیدا کیے، ان کو بڑا اللہ نے کیا. انسان کے جان کے لیے، انسان کے جسم کے لیے اس کی افادیت اس میں اللہ نے ڈالی. وہ چیز پک کر تیار ہوئی، اب وہ بازاروں میں آ گئی، ہمیں نہیں جانا پڑا ان کھیتوں کے اندر تو کوئی چیز ملتان میں اگ رہی ہے تو کوئی میرپور خاص میں اگ رہی ہے، نہیں، وہ چیز مختلف ذریعوں سے ہمارے بالکل گلی کوچوں کے اندر آ، ہر محلے کے گلی کوچوں پہ دستیاب ہے. جتنے سبزیاں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، جتنے پھل استعمال کرتے ہیں، جتنے اجناس استعمال کرتے ہیں، ہمیں کہیں دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑا، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، پورے ملک کے ایک ایک بازاروں میں وہ چیز اللہ نے خود ہی پہنچا. ہمیں اس قابل بنایا اللہ نے کہ ہم اپنے کچھ ہاتھ پیر ہلا کر اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ ہم جا کر اس چیز کو خرید لیتے جب ضرورت آتی ہے. ہم نے چیز خریدی, گھر لے کر آئے, گھر لے کر آ کر اس کو تیار کیا اور اب کھانے کا مرحلہ آتا. پورا نظام اللہ کا, یہ کسی ایک انسان کے اختیار میں نہیں. آپ مجھے بتائیں, خدا نہ خواستہ کسی انسان کی طبیعت خراب ہو, کوئی حلق سے لقمہ اتار سکتا ہے؟ کچھ گلے میں تکلیف ہو گئی, معدے میں تکلیف ہو گئی, نظام ہضم بگڑ گیا, ایک لقمہ انسان کا حلق سے نہیں اتر سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ انسان کے حلق سے اتارتے ہیں. کتنے کیمیکل, کتنے لعاب اللہ نے انسان کے بنائے جو انسان کے رزق کو انسان کے جسم میں پہنچاتے ہیں. جب وہ چیز جسم میں چلی گئی, پھر اللہ کا نظام, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہضم ہے جو اس کو ہضم کرتا ہے, اس کو جسم کے لیے فائدہ مند بناتا ہے. کوئی چیز اس میں سے خراب ہو گئی, انسان بیمار پڑ جائے. بیمار پڑتے ہیں نا, اسی طرح پڑتے آتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا نہیں ہے تو نہیں ہے. کتنی صاف ستھری چیزیں استعمال کر لو, اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جسم قبول کرے گا, نہیں کرتا جسم قبول, بیمار پڑ جاتا ہے انسان. کتنا بڑا نظام قدرت, کتنا بڑا نظام کائنات میرے رب کے رزق کا وہ چل رہا. پھر یہ انسانوں کی بات ہے. پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو پیدا ہوتے ہیں, وہ تو ٹھوس غذائیں نہیں کھا سکتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے دودھ بناتے ہیں, دودھ پیدا کرتے ہیں, اور دودھ بھی اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو خریدنا بھی نہیں پڑتا. تو ہو سکتا ہے بعض ماں باپ کی گنجائش نہ ہو, بچے کو ہر تھوڑی دیر بعد دودھ چاہیے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ماں کے اندر وہ دودھ پیدا فرماتا ہے. اللہ نے اس کے رزق کا انتظام یہ کیا. پھر جانور, پھر پرندے, پھر حشرات الارض, پھر سمندر کی مخلوقات, سب کے لیے اللہ کا رزق ہے. ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم اتنا کہا کرو, جب کھایا کہ کھانا شروع کرو تو میرا نام لے لیا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, بس یہ کام کرنا, اور کھانے سے فارغ ہو کر تم میرا شکر ادا کر دے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, یہ کر لیا کرو. اور اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الطاعب الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر, کہ جو انسان کھانے والا اور شکر کرنے والا ہو, الطاعب الشاکر شکر کرنے والا, کھانے والا جو انسان اور شکر کرنے والا ہو, وہ ایسا ہے جیسا کہ صبر کر کے روزہ رکھنے والا. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانے کی تکمیل کے اوپر ہم یہ مسنون دعا پڑھ لیں, الحمدللہ الذی اطمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یا الحمدللہ الذی اطمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول من غیر حول منی ولا قوہ, یہ دعائیں مسنون دعائیں ہیں. اگر یہ یاد رہو اتنا کہہ دو الحمدللہ رب العالمین, اتنا کہہ دو الحمدللہ, زبان سے کہہ دو یا اللہ آپ کا شکر ہے. بس یہ ہم سے فرمایا کہ یہ میں نے پورا نظام کائنات چلایا ہے نا جی, ہر ایک انسان کو اس کی مرضی کا, اس کے علاقے کے لحاظ سے, اس کی صحت کے لحاظ سے, ہر عمر کے لوگوں کا میں نے کھانے کا انتظام کر, چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بوڑھا ضعیف انسان, پرہیزی کھانا کھانے والا, ہر ایک کا میں نے رزق کا انتظام کیا. فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی کنجیاں, یبسط الرزق لمن یشاء, وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. اس کو بھی چاہے وہ لمن یشاء ویقدر, اور جس کا چاہے رزق اللہ قائم کر دیتا ہے. انہ بکل شیئن علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا علم. پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ, ایک اور چیز بیان فرمائی. یہاں پر ایک بات پوری ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, میں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے مفہوم عرض کر دوں تاکہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے. جو دین کے بنیادی اصول ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک, وہ ایک ہی اصول ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ شرک نہیں تھا, تو لہذا اکثر آدم علیہ السلام کا نام نہیں آتا, نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں شرک کا یہ رواج شروع ہوا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انبیاء کرام کے ابو الانبیاء ہیں, ان کا تذکرہ, اور چونکہ رسالت اور نبوت ختم ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر, ان کا تذکرہ آتا ہے. اصول کیا بیان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, دین کے بنیادی اصول ہیں, وہ کسی نبی کے تبدیل نہیں ہوئے. شرعی مسائل تو تبدیل ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزوں کی اجازت تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی چیز کی اجازت تھی. مثال کے طور پہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی, مسجد پہ نماز ہوتی تھی پہلے امتوں میں. ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ پاکیزہ جگہ ہو. پہلے یہ تھا کہ کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا تھا ہم تو پانی سے اس کو دھو کے پاک صاف کر لیتے ہیں, لیکن پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ اس کو کاٹا جاتا تھا, وہ پاکی نہیں ہوتی تھی, سختیاں تھیں. قربانی کا گوشت پچھلی امتوں میں کھانا حلال نہیں تھا, بس قربانی کرتے تھے اس کو کسی کھلی جگہ پر رکھ دیتے تھے, آسمانی بجلی نازل ہوتی تھی وہ اس کو جلا دیتی تھی, اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہو گئی. یہ تو اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلاح وسلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ بھائی آپ قربانی کرو بھی, ثواب بھی لے لو, کھاؤ پیو بھی خود, مزے بھی خود کرو. تو یہ جزوی احکامات کے اندر تبدیلیاں مختلف انبیاء کے زمانے میں ہوئی, لیکن دین کے جو بنیادی اصول ہیں, دین کے بنیادی اصول کیا, اللہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہوا, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا. پھر اللہ کے نبی جو آتے رہے مختلف وقتوں میں, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 100,000 سے زیادہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, ان کے اوپر جو اللہ نے شریعت نازل فرمائی وہ اپنی اپنی جگہوں پر شریعت حقہ تھی اور اس کے اوپر عمل کرنا ناگزیر تھا. جنت برحق ہے, دوزخ برحق ہے, موت برحق ہے, عذاب قبر برحق ہے, اللہ کی تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں, اللہ کے تمام رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ برحق ہیں. یہ دین کے بنیادی مسلمہ اصول ہیں. توریت اپنے زمانے میں کتاب تھی, کتاب برحق ہے, انجیل کتاب برحق ہے اپنے زمانے. بس اتنی بات ہے کہ وہ ایک وقت پر آ کر منسوخ ہو گئی, پھر قرآن پاک آیا, یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے, یہ منسوخ نہیں ہوگی. تو یہ اصول ہیں بنیادی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اصول, جو شریعت, جو بنیادی باتیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہم نے جو شریعت بھیجی, وہی شریعت ہم نے آپ کو بھی بھیجی, اور اس میں کوئی فرق نہیں, بنیادی اصول وہی ہے, جزوی مسائل میں فرق ہے. فرمایا شرع, قرآن کریم میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اللہ نے مقرر کر دیا, اللہ نے آپ کے واسطے وہی دین مقرر فرمایا, ما وصى به نوحا, جو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی, والذی اوحینا الیک, اور جس کا حکم بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وما وصینا به ابراہیم, یہ وہی چیز ہے جس کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی, موسیٰ کو نصیحت کی, عیسیٰ کو نصیحت کی علیہم السلام. تو جو نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو جو چیزیں ہم نے بتائیں وہی اصول ہم نے آپ کو بھی بتائے, کوئی شریعت کے اندر فرق نہیں, اصول وہی ہیں. وہ کیا تھی, ان اقیم الدین, کہ آپ دین کو قائم کرو. جو دین کے مسلمہ اصول ہے, توحید ہے دین کا مسلمہ اصول, اللہ وحدہ لا شریک ہے, ٹھیک ہے نا جی, ولا تتفرقوا فیہ, اور ان اصولوں کے اندر کوئی تفرقہ نہ ڈالے, کوئی فرق نہ کرے. یعنی کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی اللہ تعالی, بھائی پہلے زمانے میں تو ٹھیک ہے توحید ہوگی لیکن اس زمانے میں نہیں ہے, تو یہ بات کبھی بھی نہیں چل سکتی. توحید ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, کسی زمانے میں توحید کے اندر فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو چیزیں بنائی, ہر چیز اللہ نے بنائی, زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، انسان کے اندر روح اللہ نے ڈالی، زندگی اللہ پیدا فرماتے ہیں، موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دعا مانگی اللہ سے جاتی ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ بنیادی اصول ہیں. جنت برحق ہے، آخرت کے حوالے سے جنت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، موت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، پل صراط برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ برحق ہے، یہ زندگی کے بنیادی اصول ہیں. تو یہ اصول آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فرمایا کہ کوئی تبدیلی اگر کرے گا وہ تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ دین کے مسلمہ اصول ہے. ولا تتفرقوا فیہ، اس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں. کبور علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بہت بھاری گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہو. کیا بات مشرکین پر بھاری گزرتی ہے؟ مشرکین پر یہ بات بھاری گزرتی ہے کہ آپ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. مشرکین کو میں نے جیسا عرض کیا کہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ آپ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف دعوت دیں. اس لیے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو قرآن کریم کی آیت آتی ہے تب کہ وعیسا ان اقیم الدین، کہ آپ دین کو قائم کریں اور اس میں تفرقہ بازی نہ کریں. دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا؟ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہی دین ہے جو سب انبیاء علیہ السلام میں مشترک چلا رہا ہے. دین کے اصولی باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، یہ دین کی اصولی باتیں جو سب انبیاء میں مشترک ہیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک جو اصول جو انبیاء کے درمیان مشترک ہے، وہ عقائد، توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے جیسا عرض کیا کہ بھائی زندگی دنیا کے جو مسائل ہیں، توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادتوں کے اصول مقرر فرمائے وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ سب جگہ پر ہیں. جو گناہ ہیں وہ بھی گناہ مسلمہ اصولی طور پر تمام امتوں میں ایک جیسے گناہ ہے، جس کو حرام کیا گیا. چوری ہے، ڈاکہ ہے، سمجھ رہی ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، قتل و غارت گری ہے، یہ ساری امتوں میں پہلے بھی حرام تھے، آج بھی حرام ہے. آخرت کے جتنے اصول ہیں جو میں نے عرض کیے کہ بھائی جنت برحق، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا برحق، قبر کا معاملہ برحق، یہ سب اصول متعین ہیں، تو یہ تمام انبیاء کے اوپر ایک جیسے سے ہوں گے. تو اس لیے ان کو توڑنا، ان کی حد شکری کرنا یہ حرام ہے. اور یہ وہ اصول ہیں جو تمام امتوں میں مشترک اور متفق علیہ چلے آ رہے ہیں. اس لیے جو البتہ کچھ مسائل میں فرق آ گیا، اس امت میں کچھ چھوٹ دے دی گئی، پچھلی امت میں وہ چھوٹ نہیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ بس اس پر آج اتنی بات ختم رکھتے ہیں. کل اگلے اتوار کو انشاءاللہ اسی چیز کی میں مزید تفصیل عرض کروں گا کہ اقامت دین کا کیا مطلب ہے اور اس میں تفرقہ بازی کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فاخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد.